الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم محترم حاضرين الكرام عزیز دوستو اور ساتھیو قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اسی خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو خلقت وجود سے نوازا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. ان نعمتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک سی ایک نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلی نعمت اسلام کی وہ نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. درود و سلام اس خاتم النبیین پر، اس ہادی اور اس رہبر اور اس رہنما پر جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس خاکدان گیتی میں تشریف لایا اور جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ بتلایا، کفر و ضلالت کے گڈھے میں بلکتی ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم بتلائی اور جس کے ہاتھوں میں، جس کے بدست اللہ رب العزت نے اسلام جیسا ابدی اور ازلی پیغام دے کر کے اس دنیا کے اندر اسے مبعوث فرمایا. اسلام ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا، کہ اس دنیا کے اندر تمام ادیان میں تمام دینوں میں اگر اللہ کا کوئی محبوب اللہ کا کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کا مفہوم کیا ہے, ایک مسلمان کا مفہوم کیا ہے, آج کے اس خطبے کا میرا اصلی موضوع ہوگا. اسلام عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے تسلیم کر لینا, مان لینا, قبول کر لینا. اسلام عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی قبول کر لینا, مان لینا, تسلیم کر لینا ہے. وہ دستور حیات, وہ نظام زندگی, وہ قانونی دستاویز جو خالق کائنات نے, رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ہاتھوں اس دنیا کے اندر بھیجا, اس دستور پر, اس قانون پر, ان وصول و ضوابط پر اپنے آپ کو چلانا اور ان قوانین کو اپنے آپ کے اوپر غالب کر لینے کا نام اسلام ہے. اور جو لوگ اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہیں, اسلامی احکامات پر کاربند ہوتے ہیں, انہیں مسلم کہا جاتا ہے. انہیں مسلم کہا جاتا ہے یعنی قبول کر لینے والا, مان لینے والا, تسلیم کر لینے والا. عربی زبان میں, عربی لغت میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو. عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کا سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہو, اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. گویا کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے اور اس نکیل کا سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہے, وہ اونٹ اپنی مرضی سے نہ تو اٹھ سکتا ہے, نہ تو بیٹھ سکتا ہے, نہ تو اپنی مرضی سے چل سکتا ہے, نہ ہی اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے, نہ ہی اپنی مرضی سے سکون پذیر ہو سکتا ہے, نہ ہی وہ اونٹ اپنی مرضی سے ٹھہر سکتا ہے, بلکہ اس اونٹ کا چلانے والا جس اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہے, وہ جب حرکت دے گا تب وہ اونٹ چلے گا, جب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرے گا تب وہ اونٹ بیٹھے گا, جب اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کرے گا تب وہ اونٹ کھڑا ہوگا, جب اس کو کھانے کا اشارہ کرے گا جب وہ اونٹ کھانا کھائے گا. کیوں کہ اس اونٹ کی نکیل اس شتربان کے, اس اونٹ کے, اونٹ والے کے ہاتھ میں ہے. جیسا وہ چاہے گا اسی طرح سے وہ اونٹ کو حرکت کرے گا اور وہ اونٹ اسی کی اختیارات سے چلے گا. گویا اونٹ کے کوئی اختیارات نہیں, بلکہ اونٹ کے چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جیسا چاہتے ہیں اسی طرح سے اونٹ کو چلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. دین ہی اسی طرح سے ایک انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب اس نے
جس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا اور دل سے اسے یقین کے ساتھ قبول کیا اور عمل سے اس بات کو ثابت کیا تو گویا کہ وہ انسان اسلام لے آیا, یعنی وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے جس طرح سے کہ وہ اونٹ اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا, وہ اونٹ کے اختیارات میں کچھ نہیں ہوتے, بیل بھی اسی طرح سے ایک انسان جب اسلام لے آتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے, اس کے کوئی بھی اپنے ارادے نہیں ہوتے, اس کے کوئی بھی اپنے خواہشات نہیں ہوتے, اس کی کوئی بھی اپنی مرضی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی ساری مرضی گویا اپنے اختیارات کی باغ و ڈور اس نے اس خالق کائنات کے ہاتھوں میں دے دی, اپنے خواہشات کی وہ باغ و ڈور اس رب العالمین کے ہاتھوں میں دے دی, اپنی مرضی کی باغ و ڈور اس خالق کائنات کے ہاتھ میں دے دی. اور جب اس نے اپنے اختیارات کو, اپنی مرضیات کو, اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دے دیا تو اب جن باتوں کا وہ حکم دے گا ان باتوں کے اوپر اس کو عمل کرنا واجب اور ضروری ہوگا. اور وہ مسلمان اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے احکامات پر وہ عمل پیرا ہوگا. جب اللہ کہے گا کہ تو اٹھ جا تو اٹھ کھڑا ہوگا, جب اللہ کہے کہ سو جا تو وہ سو جائے گا. دین ہی اسی طرح سے اس کے اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے. اگر وہ انسان سوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی, یعنی اپنے سونے کو, اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو, اپنے جاگنے کو, اپنے کھانے اور پینے کو, اپنے عبادات کو, اپنے نماز کو, اپنے روزوں کو, اپنے حج اور زکات کو, اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اور عبادات کے تمام امور کو جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے اور اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے تب وہ انسان سچا اور پکا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اور اگر اس کے کھانے پینے میں اس کی اپنی مرضی غالب رہی, اس کے چلنے پھرنے میں اس کی اپنی مرضی غالب رہی, اس کے نماز روزہ کرنے میں اس کی اپنی مرضی غالب رہی, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اس کی اپنی مرضی غالب رہی, تو یاد رکھیے ایسا انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ مومن کہلانے کا حقدار وہی انسان ہو سکتا ہے, مسلمان کہلانے کا حق وہی انسان رکھ سکتا ہے جس کے خواہشات, جس کے ارادے, جس کی مرضی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو, جو اپنے آپ کو میری لائی ہوئی شریعت کے حوالے کر دے وہی انسان مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. اگر ہمارا کھانا پینا, ہمارے نماز, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے زکات, ہمارے اٹھنے بیٹھنے, ہمارے سونے اور جاگنے کا نظم, ہمارے کھانے پینے کا طور اور طریقہ, ہمارے آپسی معاملات کے جو نظم اور ضبط ہیں, اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے, ہماری مرضیات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے, اگر مدینے والے کی شریعت کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, تو یاد رکھیے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور زبان سے صرف اس بات کا اعتراف کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے صرف اتنا ہی کہہ لینا کافی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لمؤمن ولا لمؤمنت ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لہم الخیرہ, کسی مومن کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جس امر میں, جس بات میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں, اس بات میں ان کا کوئی اختیار چلے. اللہ اور اس کے رسول جس باتوں کا حکم دے دیں, اس میں پتہ نہیں ہے نا, ہمیں سوچنا پڑے کہ اگر انہوں نے چلنے کا حکم دیا تو کیوں چلنے کا حکم دیا, رسول نے اٹھنے کا حکم دیا, ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھنے کا حکم دیا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں وہاں کوئی اختیار نہیں پہنچتا, کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہاں پر یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہمارے عقیدے میں, ہمارے ایمان میں اس قسم کی کوئی چیز پائی گئی, اس قسم کا کوئی شائبہ پایا گیا, تو یقین جانیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره, جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے یہ قطعا زیب نہیں دیتا کہ وہ اس امر میں, اس کام کے اندر کسی بھی چیز کی کیوں اور چرا کریں, بلکہ اپنے اوپر مکمل اسلامی زندگی کو, اسلامی نظام کو, اسلامی طور طریقے کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر غالب کریں. اسی کا نام اسلام ہے اور اسی اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں, اسی اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیارات کو, اپنی مرضی کو, اپنے خواہشات کو اسلام کی شریعت اسلامیہ کے مطابق ان تمام سب چیزوں کو پابند کر لے, اسی کا نام اسلام اور مسلمان ہے. اپنی خواہشات کو کچل دے, اور روزہ جو ابھی چند دن ہوئے ہم سے گزرا ہے, یہ اپنے ان خواہشات کو کچلنے کا, اپنے ارادوں اور اپنے اختیارات کو ختم کرنے کا کی بہترین مثال تھی. بہترین مثال ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے, آدمی روزہ رکھتا ہے, ظاہر ہے کہ روزہ جب وہ رکھتا ہے تو شدت کی گرمی پڑتی ہے, اس کا دل یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیئے, اسے بھوک لگتی ہے, اس کی خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کھانا کھائے, اس کے خود اپنے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں بیوی سے ہم بستری کرنے کے, اس کی طبیعت کہتی ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرے, یہ اس کے مرضیات ہیں, یہ اس کے خواہشات ہیں, یہ اس کے ارادے ہیں, اور اس کو اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کھانا کھا لے, اسے یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ پانی پی لے, اسے قدرت ہے اس بات پر کہ گرمی شدت کی پڑ رہی ہے اور پانی کا ایک گلاس اٹھا کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا لے, مگر نہیں, ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اسے پیاس لگتی ہے تو وہ اپنے جسم پر اس پانی کو حرام قرار دیتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے پیٹ پر کھانے کو حرام قرار دیتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی سے وہ ہم بستری کرے, مگر وہ اپنی خواہشات کو کچلتا ہے اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے, رب العالمین نے چونکہ اسے اس بات کا حکم دیا ہے, اسے یہ منع فرمایا ہے کہ روزے کے اندر نہ کھانا کھاؤ, نہ پانی پیو, نہ جو ہے اپنے خواہشات کی تکمیل کرو, یہ تمام سب حلال کردہ چیزیں جو حلال ہیں روزے کے اندر اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا ہے, وہ اس بات کو سوچتا ہے. تو روزہ نام ہے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا, روزہ نام ہے حلال کردہ چیزوں کو, جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ان حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام روزہ ہے. حرام تو حرام ہے حلال تو حلال ہے, حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر بندہ حرام کر لیتا ہے اور اس کی اپنی خواہشات کچھ نہیں ہوتی ہیں, اس کے ارادے کچھ نہیں ہوتے ہیں, اس کے اپنے اختیارات کچھ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہ تمام کے تمام اختیارات کی باغ و ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جب وہ ان احکام کے اوپر, اللہ کے ان فرامین کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے تو گویا وہ اس بات کا علل اعلان اظہار کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات پر اللہ کے فرمان کو غالب کر لیا, اپنے خواہشات پہ اللہ کے ارشادات کو غالب کر لیا, اپنے ارادوں پر اللہ اور اس کے لائے اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعتوں کو غالب کر لیا ہے, اب ہمارے اوپر یعنی ہمارا کوئی اختیار نہیں, ہماری کوئی خواہش نہیں. روضہ اس کی بہترین مثال ہے, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں میرے دوستو. لیکن یہی رمضان المبارک کا مہینہ جو بہاروں کا مہینہ تھا, خیرات و برکات کا مہینہ تھا, جو ہم سے گزر گیا, اگر ہم اسی روزے کے اندر دیکھیں کہ آیا اس روزے کے فوائد, اس روزے کے نتائج ہمارے اوپر کیا ہوئے, ہمارے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا, ہمارے اعمال اور کردار کے اوپر کیا اثر پڑا, ہمارے چلنے اور پھرنے کے اوپر کیا اثر پڑا, کیا آیا ہم نے اس روزے کے اندر جو خیرات و برکات کا ایک موسم بہار تھا جو ہم سے گزر گیا, ہمارا دامن ان خیرات و برکات سے بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے. ہم اس کے اندر خود اپنے دامن میں گریبان ڈال کر کے سوچیں اور اس بات کو غور سے سوچیں کہ آیا ہم نے کچھ ان خیرات و برکات سے اپنی عملی زندگی میں کچھ زیادتی یا کمی کی ہے یا نہیں کی ہے, ہمارے اعمال جو برے تھے وہ صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہمارے کردار جو غلط تھے وہ صحیح راستے پر آئے یا نہیں آئے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو غلط لوگوں کے اندر تھا ہم نے ان برے لوگوں کی صحبتوں کو ترک کیا یا نہیں ترک کیا, ہماری نظریں جو لوگوں کے اموال پر, لوگوں کے مال و دولت پر غلط طریقے سے اٹھتی تھیں, آیا ہماری نظریں حلال چیزوں کی طرف پلٹیں یا نہیں پلٹیں, ہماری زندگی شراب خوری, نشاوری اور دیگر بددیانتی, بدخیانتی, چغل خوری, غیبت, ایک دوسرے کی برائی, ایک دوسرے کا برا چاہنے کے اندر ہماری زندگی گزرتی تھی, آیا رمضان کے اس مہینے میں ہمارے یہ اعمال جو سیاح تھے, جو برے تھے, یہ صالحہ ہوئے یا نہیں ہوئے, ہمارے یہ اعمال نیک ہوئے یا نہیں ہوئے, اگر ہوئے تو بحمد اللہ اور اگر نہیں ہوئے تو یاد رکھیے اس موسم بہار کی مثال آپ کو میں اس موسم بہار کی سے دیتا ہوں جو موسم بہار بارشوں کے موسم میں آتی ہے. جب بارش ہوتی ہے کلیاں اپنا دامن کھول دیتی ہیں, بہاروں کا ایک جھونکا آتا ہے, درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں, کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, پھول کی کلیاں چٹک اٹھتی ہیں. بہاروں کا یہ موسم اس بارش کے نزول سے ہوتا ہے, بارش کے اترنے سے ہوتا ہے, بارش ہونے سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بارش جب اترتی ہے تو ہر زمین کو سرسبز و شاداب نہیں کرتی, بارش جب ہوتی ہے تو ہر زمین اس سے فیضیاب نہیں ہوتی, بلکہ آپ کی نظروں میں کھیتی باڑی کرنے والے, کھیت کرنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس بارش سے بہت سی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہوتی ہیں, جو چٹیل ہوتی ہیں, جو شوریدہ ہوتی ہیں, جن کے اندر پانی کے جذب کرنے کا مادہ تو ہوتا ہے مگر ان کی شوریدگی میں, ان کی خرابی میں, ان کی جو ہے چٹیلی میں اور زیادہ نقصان, اور زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے, اور زیادہ وہ زمین شوریدہ ہو جاتی ہے. تو بارش تو بے نہیں سب زمینوں کے اوپر برستی ہے مگر وہی بازو کے اندر کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو سرسبز و شاداب ہوتی ہیں اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک باریک سی گھاس بھی نہیں اگتی. بے نہیں اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم سے گزرا, موسم بہار کا مہینہ تھا, خیرات و برکات کا مہینہ تھا, جو اس رمضان کے خیرات و برکات سے اپنے دامن دل کو بھر لیے ہوں گے, اس رمضان کے چمک اور دمک سے, اس کی نورانیت سے اپنے ایمان کو منور و مجلہ کر لیے ہوں گے. لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے, کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کا دامن رمضان کے ان خیرات و برکات سے خالی ہوا ہوگا, جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کے بجائے ظلمت اور کفر اور عصیان اور نافرمانی کی تاریکیاں ہی غالب رہی ہوں گی. اس کی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں دی ہے کہ ایک مومن کے دل کی مثال کیا ہے, ایک کافر کے دل کی مثال کیا ہے, اور ایک منافق کے دل کی مثال کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک کافر کے دل کی مثال ایک چٹیل میدان کی طرح ہے, ایک چٹیل زمین کی طرح ہے, جو بارش ہوتی ہے مگر اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اس زمین کے اوپر سرسبز و شادابی نہیں ہوتی, اس زمین کے اوپر پھول اور گھاس پھوس نہیں اگتے, اور ایک منافق کی مثال اس زمین کی طرح ہے جس زمین میں گڈھے ہوتے ہیں, جس گڈھے کے اندر بارش کا پانی جمع تو ہو جاتا ہے, جس سے حیوانات چرند و پرند مستفید ہوتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر اس زمین کو بذات خود کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ایک منافق کے دل کی مثال یوں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دل کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو ہمیشہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے اللہ کے رحم و کرم کی امیدوں میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے, ہمیشہ اس کی نگاہیں اللہ رب العزت کی طرف آسمان کی طرف اٹھی رہتی ہے کہ کب رحمت کی بارش ہو, کب ہم اپنے دامن کو ان بارشوں سے بھر لیں اور پھر سرسبز و شادابی, پھول کلیاں جو خود بھی فیض یاب ہو اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. ایک مومن کی مثال اس زمین کی طرح ہے. تو ہم غور کریں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے ایمان کو دیکھیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم سے ابھی گزرا ہے, اس کے اثرات ہمارے دلوں کے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس کا کوئی بھی اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوا, اگر ہمارا دل ظلمت کدے ہی بنا رہا, تو یقین جانئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم 11 مہینے اس مسجد سے منہ پھیرے ہوئے تھے, 11 کے 11 مہینے ہم نے اس مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا, ہم نماز پڑھنے آئے, اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, اور پھر ہم نے اس مسجد کے دروازے سے توبہ کر لی, اس مسجد کا ہم نے رخ نہیں کیا, ہم نے نمازوں سے اعراض کیا, تو یاد رکھیے یہ مسئلہ, یاد رکھیے کہ آپ کا یہ 1 مہینے کی عبادت, یاد رکھیے, غور سے سنیے, اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا, اور آپ مسلمان نہیں ہیں. یاد رکھیے, آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں. آپ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ تو نکلتا ہے, مگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, آپ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ آپ کی بھول ہے. اگر آپ نے اس مسجد کا رخ صرف جمعے کی نمازوں کے لیے کیا, آپ نے اس مسجد کا رخ جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں, صرف عید اور بقرعید کے لیے, عیدگاہوں کے لیے جو ہے کا رخ کیا, یا آپ نے 11 مہینے نماز نہیں پڑھی اور صرف رمضان کے مہینے میں آپ آئے اور ٹامک ٹوئیاں مار کر کے 2-4 چونچ کوے کی طرح مار کے نکل گئے, تو آپ کا ایمان صحیح سالم ایمان نہیں ہے. آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر عمل سے اس شریعت محمدیہ کا صراحتاً انکار کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو, اس رمضان کے مہینے میں ایک چیز اور آپ مد نظر رکھیے, اور وہ ہے عقائد کی اصلاح. جو بے حد جو تمام اعمال کی بنیاد ہے. یہ رمضان کا مہینہ گزرا, اگر آپ نے اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے فاسد عقائد جو ہیں عقیدہ جو ہے اس عقیدے کی اصلاح نہیں کی, بلکہ اپنے اس ایمان پر, اپنے اس فکر پر, اپنے اس دل پر اللہ اور اس کے رسول کی لائے ہوئی شریعتوں کو غالب نہیں کیا, بلکہ اپنے مرضی کی باغ و ڈور کو جائز اور ناجائز امور کے اختیارات کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اپنی مرضی کو دے دیا, اپنے علماء کے حوالے کر دیا, اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیا. تو خدا کی قسم ہے کہ ہم اور آپ جھوٹے ہیں, اللہ کے اس کلمے میں سچے نہیں ہیں جس کا ہم نے اللہ سے اقرار کیا تھا, اس دن اقرار کیا تھا جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی, جب ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ شمس و قمر پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ چاند اور سورج پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ اقرار کیا تھا جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا, ہم نے کہا تھا, قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں نے کہا تھا, ذریات آدم نے کہا تھا, من جملہ تمام بنی نوع انسان نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ اقرار کیا تھا اور اعتراف کیا تھا, بلا الہ العالمین ہم تجھے رب تسلیم کرتے ہیں, ہم تیری ولوہیت کے اندر, تیری ربوبیت کے اندر, تیری ذات کے اندر کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں گردانتے ہیں. اگر ہم نے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کیا تھا, اور جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا اور یہ کہہ کر کے بھیجا کہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں گے, ہم تو دنیا کے اندر رسول کو بھیج رہے ہیں, رسول یہ میرا رسول, یہ مدینے والا آقا تمہارے درمیان جا رہا ہے, یہ جس بات کا تمہیں حکم دے گا اس بات کو تسلیم کر لینا, جس بات سے تمہیں منع کرے گا اس بات سے رک جانا. یاد رکھیے, اگر ہم نے اللہ کے اس فرمان کے خلاف کیا, اگر ہم نے اختیارات کو, اپنی مرضیوں کو, اپنے ارادوں کو, اپنے خواہشات کو اپنی فکر کا غلام بنا لیا, اپنی اختیارات کو اپنے ائمہ اور علماء کے ہاتھوں میں دے دیا, اپنی مرضیوں کو بصرہ اور کوفہ کے حوالے کر دیا, اجمیر اور بغداد کے حوالے کر دیا, خدا کی قسم ہے آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے, آپ اپنے ایمان کے اصلاح کی اللہ سے دعا کیجئے, کیونکہ ہم نے اس وقت اقرار کیا تھا اللہ رب العزت کے سامنے کہ الہ العالمین ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں, تیرا جو رسول آئے گا اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے, اور قرآن نے اسی کی یاد دہانی فرمائی, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول تو ہم بھیج رہے ہیں, یہ رسول جب جائے گا, یہ جب کہے گا اٹھنا تو اٹھ پڑنا, جہاں کہے گا جھک جاؤ وہاں جھک جانا, جہاں کہے گا پڑ جاؤ وہاں پڑ جانا, جس بات سے تمہیں منع کرے گا اس بات سے رک جانا, منہیات سے روکے گا رک جانا, حلال کاموں کا حکم دے گا سر بسجود ہو جانا اور حلال کاموں کے لیے فوراً تیار ہو جانا, یہ کہے گا کہ ایسا چلنا پھرنا ترک کرو تم ایسے چلن اور پھرن کو ترک کر دو, یہ کہے گا یہ کردار تمہارے باطل ہیں, یہ افکار تمہارے غلط ہیں, یہ خیالات تمہارے فاسد ہیں, ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ان عقائد سے, ان نظریات سے, ان اوہام و خرافات سے, ان شرک اور بدعات سے, ان تمام سب امور سے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے, بہت بڑا ظلم عظیم قرار دیا ہے, اللہ نے بہت بڑا ظلم عظیم قرار دیا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں. اور یہی مطلب ہے اسلام کا, یہی مفہوم ہے مسلمان ہونے کا, کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے حدیث میں یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به, یاد رکھو تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا, وہ انسان مسلمان یا مومن کہلانے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے جس کی مرضی, جس کے اختیارات,
جس کے اپنے ارادے میری لائی ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں, میری لائے ہوئے احکامات کے, میرے لائے ہوئے آمین اور آئین اور فرامین کے موافق نہ ہو جائیں, جب تک وہ انسان مومن کہلانے کا حق رکھتا ہی نہیں. میرے دوستو, یہ ہے اسلام کا مفہوم, اور یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. جب تک ہمارے یہ تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہو جاتے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہو جاتے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو جانیں, ہم اس کو غور کریں. ہماری یہ پوری زندگی صرف عبادت ہی نہیں, صرف نماز اور روزے ہی نہیں, صرف حج اور زکات ہی نہیں, بلکہ ہماری پوری زندگی جو اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ ایک مکمل دستور زندگی ہے, ایک نظام حیات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تفصیلی شرح کر کے اپنے نبوت کے دور میں مکمل کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگو, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں. میرے عزیز دوستو, اگر ہمارے اعمال, ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزری, آپ کے فرمان کے موافق ہوئی, تو یقین جانیے ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. اور اگر کسی بھی سنت کو ہم نے, نبی کے کسی بھی حدیث کو ہم نے مذاق سمجھ لیا, استہزاء سمجھ لیا, ہم نے ہمارے پاس ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی گئیں اور ہم نے وہاں پر اپنی مرضی کو غالب کر لیا, اپنی مرضی کو چلایا کہ نہیں, ہمارے فلاں یہ کہتے ہیں, ہمارے فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں, ہمارے فلاں یہ کہتے ہیں, تو خدا کی قسم ہمارے ایمان کے اندر فتور ہے, ہم اپنے اس دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں, کاذب ہیں, ہم پکے مسلمان نہیں. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنائے. اللہ رب العزت ہم تمام مومنوں کو ہمارے تمام اعمال خالص لوجہ اللہ کر دے. ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت بھر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے, ان کے صحابہ کی محبت بھر دے, بزرگان دین کی محبت بھر دے. الہ العالمین ہمارے دل و دماغ میں تو کتاب و سنت پر چلنے کی فکر ڈال دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو قرض خواہ ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں, الہ العالمین انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما. الہ العالمین جو مومنین مومنات ہم سے گزر چکے ہیں, ہم سے پردہ کر چکے ہیں, ہم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں, الہ العالمین ان کی تو مغفرت فرما, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. الہ العالمین تو کشمیری مجاہدین کے خود قدموں کے اندر ثبات اور ثابت قدمی عطا فرما. الہ العالمین تو فلسطین کے مجاہدوں کو الہ العالمین غالب کر. الہ العالمین بوسنیا و ہرزگوینہ میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے, الہ العالمین ان کی مدد فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی جہاد اسلامی ہو رہا ہے, اسلامی جہاد کے لیے مسلمان اپنے سرتن کی بازی لگائے ہوئے ہیں, سب کی مدد فرما, سب کی نصرت اور حمایت فرما. الہ العالمین ہمارے تمام ممالک اسلامیہ کو ہدایت عطا فرما, تمام مسلمانوں کو جو ہے عزت عطا فرما, تمام مسلمانوں کو جو ہے دنیا کے اندر سرخروی عطا فرما. الہ العالمین کفر کو ذلیل فرما, کفر اور شرک کو ہمارے دلوں سے نکال دے, ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر